بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ جو حدیث شریف گزری تھی حضرت یعلی ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ والے، کاٹ لینے والی، جو پیچھے حدیث نمبر 2265 2266 اس پر یہ روایت گزری ہے، اس کے متعلق یہ روایت نسائی شریف میں تقریباً 11 مقامات پر ہے، ترمذی شریف میں تلاش کے باوجود اب تک مل نہیں سکی، اس کے علاوہ تمام کتابوں میں یہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صرف ترمذی میں اب تک نہیں مل سکی. اچھا، صحیح ابن حبان میں بھی ہے یہ روایت، صحیح ابن حبان کے اندر اس کے الفاظ ہے، ان یعلی بن امیہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ العسرۃ وکانت اوسک اعمالی فی نفسی وکان لی اجیر فقاتل انسانا فعض احدهما صاحبه. اتنے سری الفاظ ہے ابن حبان کی روایت کے اندر. مسلم کے اندر قاتل یعلی ابن امیت یعلی ابن منیت او ابن امیت رجلا فعض احدهما صاحبه، یہ مسلم کے اندر ہے، لیکن خود شارح مسلم یوں کہتے ہیں، ان الاجیر هو المعدود، خود شارح مسلم لکھتے ہیں، وفی روایت مسلم ان الاجیر هو المعدود، وعطا ابن ابی رباح ان صفوان ابن یعلی حدد له العاد من المعدود لیکن نسیہ، وفی روایت مسلم ان الاجیر هو المعدود. یہ شارح کا کہنا ہے مسلم کی روایت کے مطابق. اور خیر، تو یہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام نسائی نے تو 11 جگہوں پر ذکر کیا ہے. تمام روایات سامنے رکھتے ہیں تو کاٹنے والا کون اور کس کو کاٹا صراحت مشکل ہے، مبہم ہے صراحت دوسری روایتوں میں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے دونوں روایتوں میں تطبیق کی بہت کوشش کی ہے، لیکن تطبیق بننی پڑی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ اجیر کی تعبیر علامہ عینی، اجیر کی تعبیر خود کے لیے ہو، یہ ممکن ہے کہ یعلی ابن امیہ نے اجیر کا لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہو، تاکہ اپنا نام مخفی رہے. چونکہ حضرت یعلا جیسے آدمی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے یہ بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے. تیسری بات, ایک توجیہ کی ہے کہ دو واقعہ الگ الگ ہے, ایک واقعہ خود حضرت یعلا کا ہو اور دوسرا واقعہ ان کے اجیر کا ہو. چوتھی بات, مسلم شریف کی روایت میں یعلا کے اجیر کو معدود بتلایا گیا اور یعلا کو عاد یعنی کاٹنے والا بتایا گیا, ایک طریق میں یہ بھی ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یعلا نے کیوں کاٹ دیا؟ تو اس کو ابتدائی اسلام پر امام نووی نے معمول کیا کہ یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے اور نون جیسے آدمی سے ایسی حرکت بعید ہے. مسلم نسائی کی روایت میں ایک جگہ معدود کاٹا ہوا یعلا کو بتلایا گیا ہے. یہ سب الجھنے ہیں اس روایت کے متعلق. اس لیے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تطبیق سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ سب چیزیں متعلقات واقعہ ہے, اس لیے اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اور حضرت الاستاد نے جو توجیہ کی تھی وہی آپ کو سبق کے اندر بتلائی گئی تھی, وہی توجیہ بہترین اور شاندار توجیہ معلوم ہوتی ہے روایت کے تمام طرق کو سامنے رکھنے کے بعد. وہ یا کئی جگہوں پر روایت ہے اور سب جگہ تعبیرات کے اندر الگ الگ جو ہے باتیں آئی ہیں. فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے, خود ابن حجر نے بھی ہتھیار ڈال لیے ہیں اور اخیر میں کہا واقعہ متعدد ہے, تو سمجھ جانے کا کہ تطبیق ہو نہیں سکے. تو اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ دو الگ الگ واقعے ہیں. علامہ عینی بھی الجھن میں ہے اس کے متعلق, اسی لیے جو تطبیق کی شکل حضرت الاستاد کے حوالے سے سبق میں بتلائی گئی تھی وہی بات بہتر اور عمدہ معلوم ہوتی ہے. جی
بسم اللہ. والنبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجر أجرا أبا عطيتهم أجره غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فدمرت أجره حتى كبرت أمواله فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترك من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذ كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانبدرت الصخرة فخرجوا يمشون.
تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ, میں نے چند اجیروں کو اجرت کے اوپر لیا تھا اور میں نے ان کی اجرت بھی دے دی, تمام اجیر کام کرا کر کر کے گئے, اجرت لیتے لیتے گئے, صرف ایک اجیر وہ اجرت لیے بغیر چلا گیا یعنی ناراض ہو گیا اور اجرت نہیں لی. ایسے بھی ملازم ہوتے ہیں, کبھی کام گورا پورا کرنے کے بعد مستاجر سے ناراض ہوتے, جاؤ تنخواہ نہیں لینی, چلے تو وہ بھی ناراض ہو کے نکل گیا. فثمرت اجرہ, میں نے اس کے اجر کو بڑھایا یعنی کاروبار میں لگا کر اس کا اضافہ کیا. حتی کثرت منہ الاموال, یہاں تک کہ اس سے مال بہت زیادہ ہو گیا. بس یہی ترجمۃ الباب سے ربط والا لفظ ہے. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال فجاءنی بعد حین, ایک لمبے زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا. آ کر وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے میرے بدلہ مجھے واپس چکا دے. دیکھو کسی سے کوئی چیز نکلوانی ہو اور نکلنا مشکل ہو تو اللہ رسول کا واسطہ دینے کا تو آسانی سے نکل سکتی ہے. یا عبداللہ مستاجر کا نام ہونا کوئی ضروری نہیں. اس نے خطاب ہی ایسے کیا کہ اللہ کے بندے, تاکہ اس کو حق ادا کرنا یاد آ جائے کہ مجھے حق ادا کرنا ہے. فقلت لہ, تو میں نے اس اجیر کو کہا, یہ جو سامنے جتنی گائے اور جانوریں اور غلام نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرا اجر ہے, اونٹ گائے بکری غلام. تو اس پر وہ اجیر کہنے لگا, میری مزاق مت اڑاؤ. تو میں نے اس کو کہا, میں تیری مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, یہ سب تیرا ہے. تو اس نے وہ تمام اونٹ گائے بکری غلام لیے, فستا کہو سب لے کے روانہ ہو گیا. ولم یترک منہ شیئا, اور اس میں سے ایک چیز بھی نہیں چھوڑی. دیکھو مختلف جگہوں پر یہ روایت ہے, کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ اجیر اتنا سارا لے کے روانہ ہوا تو ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا کیا ہو, بالکل نہیں. سارا لے کر کے روانہ ہو گیا. بس امام علی مقام اس روایت سے استدلال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفع اصل مالک کا, اصل مالک یہاں اجیر تھا, نفع اس اصل مالک کا, کیونکہ مال بھی اسی کا تھا, یعنی اجرت کی جو رقم تھی وہ اسی کا حق تھا, اسی لیے نفع بھی اس کا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا کہ نفع اصل مالک کو ملے گا کیونکہ مال اسی مالک کا تھا, جبکہ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مستاجر نے اس اجیر کو اجرت اور اس کا نمو جو واپس کیا تو اس میں اجرت یہ تو حق تھا اجیر کا, لیکن جو زیادتی بڑھوتری جو اس کو دی یہ تبرع کا معاملہ تھا, اس کے لیے ضروری نہیں تھا. تو دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جتنی اجرت تھی, آپ کو یاد ہوگی مکئی تھی وہ, تو وہ مکئی جو اجرت تھی جو پچھلی روایتوں کے اندر تھی تو وہ تو اس کا حق تھا اجیر کا, لیکن اس کے اوپر یہ جو زیادہ دیا اونٹ گائے بکری غلام یہ تبرع کا معاملہ تھا مستاجر کی طرف سے, یہ دوسروں کی توجیہ ہے. خیر اس مسئلے کا مدار ایک دوسری بات پر ہے, وہ بھی ملحوظ رہے. دوسری بات یہ ہے جس پر مسئلے کا مدار ہے کہ یہاں دیکھا جائے گا کہ اجیر نے اجرت وصول کرنے سے ہی انکار کیا تھا, یعنی جب اس نے کام کیا تھا اور مالک نے کہا ہے مستاجر نے کہ بھئی یہ اجرت لے لو, تو اجیر نے اجرت لینے سے انکار ہی کر دیا تھا, تب تو وہ رقم مستاجر ہی کی کہلائے گی. اجیر نے رقم لی ہی نہیں, لینے ہی سے انکار کر دیا, تب تو وہ رقم ابھی مستاجر ہی کی ہے, اسی لیے کہ اجیر نے اس رقم پر اس اجرت پر قبضہ ہی نہیں کیا تھا. تو اجیر نے جب اس اجرت کے اوپر قبضہ ہی نہیں کیا, انکار ہی کر دیا تھا, تو وہ اجرت ابھی مستاجر ہی کی کہی جائے گی. اس صورت میں اجیر کو جو جیا جا رہا ہے وہ تبرع ہے, پورا تبرع, اس لیے کہ اجیر نے اپنے قبضے میں لیا ہی نہیں تھا, اس کو کہا بھائی تیری اجرت لے جائے گا, میں نہیں لیتا, جاؤ, اور روانہ ہو گیا. تو ابھی وہ مستاجر ہی کی ملکیت سمجھی جائے گی, اور سارا کا سارا جو منمو ہوا وہ اجیر مستاجر ہی کا کہا جائے گا. پھر بھی مستاجر جو دے رہا ہے وہ تبرعن دے رہا ہے. دوسری صورت, اجیر نے اجرت پر قبضہ کیا تھا, یعنی جب مستاجر نے اس کو اجرت دی تو اجیر نے قبضہ تو کر لیا, لیکن جاتے جاتے مستاجر کے پاس امانت رکھ کے گیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، تمہارے پاس ابھی رکھو، بعد میں کبھی لے جاؤں گا. اب اس مستاجر نے اس کو کاروبار میں لگایا، فائدہ ہوئے ایسا اضافہ کیا، تو یہ خبیث مال ہے، یعنی جو اضافہ ہوا وہ مال خبیث ہے. چونکہ اجیر امانت رکھ کے گیا تھا، تو نے کیوں کاروبار میں لگایا، کیوں اس کو جو ہے بزنس میں لگا دیا، ہے تو تیرے پاس امانت رکھ کے گیا تھا، اس لیے یہ مال خبیث ہے. اس صورت میں مستاجر کے لیے اجیر کو دینا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تیرے لیے تو کسی حال میں صحیح نہیں، مستاجر کے لیے سب کا سب تو جو ہے اجیر کو دے دے. تو یہ ہے اصل مدار مسئلے کی روح، کہ اجیر نے وہ اجرت قبضے میں لی تھی یا نہیں لی تھی، روایتوں میں صراحت نہیں. اگر اس نے اپنے قبضے میں لی پھر مستاجر کے پاس امانت رکھی اور مستاجر نے اس میں تصرف کیا، تو اب یہ جو بڑھوتری ہوئی یہ مستاجر کے حق میں مال خبیث ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اجیر کو اجرت بھی دے وے اور زائد جو بڑھوتری ہوئی وہ بھی واپس کر دے وے. اور اگر اجیر نے قبضہ ہی نہیں کیا تھا، سرے سے انکار کر دیا کہ جاؤ مجھے نہیں لینا ہے اور چلا گیا، تو اس صورت میں یہ اجرت والا مال ابھی مستاجر ہی کی ملکیت میں ہے. اب جب اجیر دیر سویرے آئے گا تو اس کا حق صرف اجرت کے اوپر ہوگا، پھر بھی مستاجر بڑھوتری اور اضافہ اجیر کو دے رہا ہے، یہ تبرعاً دے رہا ہے، احسان کرتے ہوئے دے رہا ہے. تو یہ ہے روایت کے اندر دونوں پہلو جو ملحوظ رہنے چاہیے. یہ آخری جز سے امام علی مقام نے ترجمۃ الباب پر استدلال کیا کہ جس آدمی نے کسی اجیر کو اجرت پر طے کیا، پھر وہ اجیر اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا، مستاجر نے اس کے اندر کام کیا اور اس کو بڑھایا، تو یہ کس کو ملے گا؟ یہ مسئلے کو امام نے اس حدیث سے بیان کیا. اب دوسرے جز کے اوپر استدلال بھی اسی سے ہوگا. دوسرا جز کیا تھا؟ وَمَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَبْضَلَ. ایک آدمی نے دوسرے کے مال کے اندر عمل کیا اور اس مال کو بڑھا دیا، تو یہ مال کس کو دیا جائے گا، کس کو ملے گا؟ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. امام نے ترجمۃ الباب میں ایک ٹکڑا ذکر کر کے چھوڑ دیا اس کو. دوسرے کے مال کے اندر اگر کوئی آدمی تجارت کرے اور تجارت کر کے اس کو بڑھاوے، نفع جمع کر لے، تو یہ کس کا حق ہے؟ یہ مسئلہ ہے مختلفی. پہلا مسئلہ، نفع اس عمل اور تجارت کرنے والے کو دیا جائے گا جس نے عمل کیا، تجارت کی، منافع اور بڑھوتری اسی کی، اور جو اصل مال کا مالک ہے اسی کو جتنا اس کا مال ہے وہ چکا دیا جائے، گویا رب المال کو رأس المال دے دیا جائے، اور اس کے اوپر جو بڑھوتری، اضافہ، زیادتی ہوئی یہ محنت کرنے والے کو، تجارت کرنے والے کو ملے گی. یہ ایک مسلک ہے جو ائمہ میں سے امام مالک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. تو حضرت امام مالک اور ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہوا کہ رأس المال رب المال کو دے دو، اور جو اس کے اوپر اضافہ اور بڑھوتری ہوئی وہ خود یہ محنت کرنے والا، تجارت کرنے والا وہ لے لے گا. چاہے اس کے پاس یہ مال آیا ہے غصب کے ذریعے سے یا امانت اور ودیعت کے ذریعے سے، کہ بھئی دوسرے کے مال میں تم نے جو ہے کام کر کے بڑھایا کیسے، یہ دوسرے کا مال آیا تمہارے پاس کیسے، اگر سب کر لیا تھا یا وہ امانت رکھ گیا تھا، کوئی بھی شکل بنی غصب یا امانت، لیکن تم نے محنت کر کے بڑھایا ہے تو اصل مالک کو راس المال دے دو اور نفع جو ہے رب المال کا ہوگا. اصل مالک کو راس المال دے دو اور نفع محنت کرنے والے کو ملے گا. یہ امام مالک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بات مزید یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی جس نے محنت اور جد و جہد کر کے مال کو بڑھایا، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس طرح کمائی سے اپنے آپ کو بچاوے. یہ تو کمائی کا ایک اچھا طریقہ نہیں اپنایا کہ دوسرے کا مال گسب کر کے دھندا کر ڈالا، دوسرے کی امانت کے اندر جو ہے تصرف کر کے زیادہ کما ڈالا. اسی شکل سے بچنا چاہیے، اور جو نفع ملا اس کو صدقہ کر دینا مستحب ہے. امام مالک یہ بھی فرماتے ساتھ میں کہ تو صدقہ کر دے، یہ تیرے لیے مستحب ہے، چونکہ وہ مال خبیث ہے مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کی وجہ سے، کہ اصل مالک سے تو نے اجازت نہیں لی تھی اور تصرف کیا، اسی لیے خبیث مال ہے، صدقہ کرو اس کو. یہ فرماتے امام مالک. دوسرا مسلک سمجھو، مال پورے پورا راس المال رب المال کو حوالے کر دو اور نفع پورے پورا صدقہ کر دو، نفع میں سے ایک درہم بھی حلال نہیں ہے محنت کرنے والے کے لیے. پورے کے پورا راس المال رب المال کے حوالے کر دو، نفع جو ہوا اضافہ ہوا پورا صدقہ کر دو، ایک پیسہ بھی اس میں سے حلال نہیں ہے محنت کرنے والے کے لیے. یہ مسلک طرفین کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام زفر رحمہ اللہ کا ہے. یہ حضرات یہی فرماتے ہیں چونکہ وہ مال خبیث ہے بلا اجازت تصرف کرنے کی وجہ سے، اصل مالک کو پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کیا، اسی لیے یہ خبیث مال ہے، وہ نہیں لینا چاہیے، اس کو صدقہ ہی کر دو، یہ ضروری ہوتا ہے. دوسری تعبیر احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کے مال میں فضولی کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی تیرے مال میں اس طرح ہم نے کیا تھا، اگر وہ اجازت دے تو اصل مال مالک کو ملے گا اور نفع خرچہ وضع کر کے صدقہ کر دیا جائے گا. فضولی والے احکام تقریباً وہی ہے، تعبیر صرف بدل دی ہے کہ اصل مال یعنی راس المال رب المال کا، اور جو زیادتی بڑھوتری منافع ہوا اس میں سے حساب کرو خرچہ کتنا لگا تھا، وہ وضع کر دو اور باقی سارا مال صدقہ کر دو. تیسرا مسلک، سارا کا سارا نفع رب المال کا ہوگا. رب المال کو ڈبل چیزیں ملے گی، راس المال بھی ملے گا اور منافع بھی ملے گا، ڈبل ڈبل. یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مسلک ہے کہ رب المال کو راس المال بھی ملے گا اور منافع بھی ملے گا، دونوں چیز اس کو مل جائے گی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کیا مسلک ہے کہ دیکھو کہ خرید کی شکل کیا ہوئی تھی، یعنی کسی کے پاس مال امانت رکھا، کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا، اور اس میں وہ کاروبار کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو اس کی شکل کیا بنی تھی؟ اگر اس کی شکل یہ بنی تھی کہ بعین ہی اس مال سے اس نے سامان خریدا تو نفع اس کو ملے گا، یعنی محنت کرنے والے کو، اور راس المال رب المال کو مل جائے گا. اب یہ مسئلہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کا اثر اس زمانے کے اندر ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر آتا ہے فی زماننا، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے جو بہت سے لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے. کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے اندر اس نے میراث کے اندر بہت بڑا مال چھوڑا ہے. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اس قدر جلدی میراث تقسیم کر دی جائے، فوری طور پر تقسیم کر دو، اس لیے کہ انسان کے مرتے ہی ساری اولاد کے حقوق اس سے وابستہ ہو گئے، متعلق ہو گئے، فوری تقسیم کر دینا چاہیے. لیکن بہت سے گھرانوں کے اندر کوئی ایک فرد ساری جائیداد پر قابض ہو کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ چھوٹا موٹا بانٹ دیا اور بڑی جائیداد پر ایک فرد ہے، متصرف کہو، حاکم کہو، قابض کہو، بن کے وہ تصرف کرتا رہتا ہے. اب ابا کے انتقال کے وقت کے اوپر وہ مال جتنا تھا، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال میں اس کو کافی بڑھا دیا، کافی لمبا چوڑا کر دیا. اب جب کبھی اس کو توفیق ہوئی کہ چلو اب تقسیم کر دینا چاہیے، تو یہ جو مال کے اندر اضافہ کیا، اصل ابا کے ترکے کے اندر جو اس نے اپنی محنت سے، جدوجہد سے جو اضافہ کیا، وہ اضافہ کس کو ملے گا؟ اس پر اس مسئلے کا اثر آتا ہے جو یہ ذکر کیا گیا. چونکہ یہ مسئلہ بھی آئی نہیں، وہ ہے کہ ایک مثلاً بھائی نے ابا کا ترکہ گسپ کر کے اس میں تصرف کیا اور اس کو بڑھایا، کوئی وارث راضی نہیں تھا، اور وہ دھندا کرتا رہا، کاروبار چلاتا رہا، بڑھاتا رہا. اب دیر سویرے اس کو تقسیم کرنے کی توفیق ہوئی. تو حنفیہ کا اصل مسلک تو وہی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا، کہ تمام کے تمام ورثا کو اصل راس المال، اصل جو ترکہ تھا، اس کے اندر جو حصہ تھا وہی ان کو دیا جائے گا، اور جو زائد ہے وہ صدقہ کر دو. اصل مسلک حنفیہ کا یہی ہے کہ مثلاً ابا نے انتقال کے وقت 50 لاکھ روپے چھوڑے تھے، اور ایک بھائی نے اس میں تصرف کر کے 5 کروڑ بنا ڈالے، تو جس دن تقسیم ہوگی 50 لاکھ بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 4.5 کروڑ روپے جو ہے تقسیم کر ڈالو. اصل مسلک احناف کا یہی ہے. لیکن اس مسئلے کے اندر احناف کے ایک جلیل القدر عالم علامہ رافعی جو متاخرین میں سے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کے اندر شوافے اور امام بخاری کے مسلک پر فتویٰ دیا ہے احناف میں، کہ بھائی نہیں، ایسا مت کرو، ورنہ یہ تو جو ہے وہ رستہ کا ہو سکتا ہے بڑا نقصان ہو جائے. ایک تو 20 سال کے بعد ان کو میراث کا حق مل رہا ہے مثلا، اور پھر جو اس میں اضافہ زیادتی وہ بھی صدقہ کرو، تو پھر یہ بیچارے کا کیا ہوگا؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ صدقہ کرنے کے بجائے میراث کے حق کے اعتبار سے وہ ورثہ کو دے دیا جاوے، ورثہ ہی کے اندر اس کو بانٹ دیا جاوے حق کے میراث کے بقدر. تو اس صورت کے اندر وہ ایک بھائی جس نے تصرف کر کے یہ سارا کام کاج کیا، اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، اور یہی اس زمانے میں مناسب معلوم ہوتا ہے. اسی لیے پھر میراث کے احکام میں دوسرے ائمہ کا قول لے کر کے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اور علامہ رافی جو ہمارے احناف میں متاخرین میں سے ہیں، انہوں نے اسی قول کے اوپر فتویٰ دیا ہے. تو جا یہ بات ہے کہ اس ایک نے جو تصرف کیا سب کی رضا کے بغیر, اس نے غلط کام کیا, نہیں کرنا چاہیے اس کو. لیکن اب جب کبھی بھی تقسیم ہو رہی ہے تو اصل ترکا اور اس میں جو اضافہ اور زیادتی ہوئی وہ دونوں ملا کر کے تمام ورثہ کے درمیان کے اندر جس کا جتنا حق لگتا ہے اس اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے. جی یہ ترجمۃ الباب ترغیبی اور فضیلتی باب ہے. ایک آدمی نے اپنی ذات کو اجرت کے اوپر پیش کیا تاکہ اپنی پیٹھ کے اوپر سامان لا دے, پھر اس میں سے جو رقم آوے اس کو صدقہ کر دے وے. اس کے جواز کے بیان میں اور ہم مالی کلی پناہ کرنے کی اجرت لینے کے جواز کے بیان میں یہ ترجمۃ الباب امام نے قائم کیا. باب کا مقصد سمجھو. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا, اب ہوتا ہوگا بقدر قلیل اب ایسا ہوتا ہے. صورت اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اجتماعی فنڈ کی ضرورت پیش آئی, مثلاً غزوہ ہے, قتال کا موقع ہے, اپیل کی گئی کہ اس کے لیے بھائی چندہ جمع کراؤ, یا کوئی نو مسلموں کے مسائل آ کے کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی. اب امیر کی طرف سے چندے کا اعلان ہوا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایسے موقع کے اوپر چندے کا اعلان فرماتے تھے, اپیل فرماتے تھے. اب آپ جیسے مالدار سیٹھ لوگ وہ تو جو ہے لا کر کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ جمع کرائیں گے اور اس کے اندر صدقہ دے کر کے فضیلت اور ثواب حاصل کریں گے. لیکن جو بیچارے غریب ہیں, کمزور طبقے کے لوگ ہیں, وہ کیسے جو ہے اس میں حصہ لے رہے اور چندہ دے رہے, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ مالدار تو صدقہ کرتے ہی تھے, غریب سے غریب صحابہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرتے تھے, ایسا مزاج بنایا تھا. آج کی طرح نہیں کہ بھئی غریب ہے تو میرا کام صرف لینا ہی لینا, لوگوں سے مانگتا ہی بھی رہوں, نہیں. وہ حضرات غربا فقراء کے درجے میں تھے, مساکین کے درجے میں تھے, لیکن وہ بھی صدقہ کرتے تھے. یہ حضور نے ان کا مزاج بنایا تھا اور ان کو بھی صدقے کی فضیلت حاصل کرنے کا شوق تھا. اب موقع ہے بڑا اہم خرچ کرنے کا, خود کے پاس کچھ ہے نہیں, تو وہ حضرات کیا کرتے تھے, کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے تھے, محنت مشقت کرنے چلے جاتے تھے, مزدوری کرتے, کلی پناہ کرتے, کنویں سے پانی کھینچنے کا کام کرتے, اور جو اجرت اور مزدوری ملتی وہ لا کر کے وہ اجتماعی صدقے میں چندے میں جمع کرا دیتے تھے. تو بہت سے لوگ اس طرز عمل کو ناغلط کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے, تمہارے پاس نہیں ہے تو بھی زبردستی کا صدقہ کرو, تمہارے پاس نہیں ہے پھر بھی محنت مشقت کر کے صدقہ کرو, تمہارے پاس نہیں ہے پھر بھی مزدوری ملازمت کر کے صدقہ کرو, کیا ضرورت ہے ایسے تکلفات کرنے کی. بعض لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. وہ غلط سمجھنے والوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ بھائی اگر کسی کے پاس نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی, تو وہ خود محنت کرے, مزدوری کرے, مشقت کرے اور لا کر کے وہ صدقے میں چندے کے اندر مال جمع کراوے. اس طرح صدقے کی فضیلت غریب بھی حاصل کر لے. اور صدقہ کرنے کے اندر بڑی برکت ہے. صدقے کی برکت سے آدمی مالدار بن جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَات, وعدہ ہے اللہ کا. اسی لیے یہاں راوی نقل کر رہے ہیں, دیکھیے حدیث شریف کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں وہ فقراء غربا مساکین جن کے پاس خیرات کرنے کے لیے ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا, اور حضور نے چندے کی اپیل کی تو انہوں نے محنت کی, مشقت کی, اجر کام کیا, جیر بنے, مزدور بنے, اور لا کر کے ایک درہم دو درہم صدقہ کیا. اللہ نے ان کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ لکھوں پتی بن گئے, بڑی بڑی دولتوں کے وہ مالک بن گئے. تو یہ فضیلت اور ترغیب کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. جی.
قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن جسيم عن أبي المسؤول عن صالح رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحاكم فيصيب المدة وإن لبعضهم لما وإن لبعضهم لم أتآتي لما أتألفه قال ما نراه إلا نفسه.
حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم دیتے, مثلا قتال کے لیے, جہاد کے لیے, یا مسلمان غربا کے لیے, یا نو مسلموں کے لیے, تو ہم میں سے کوئی چلتا بازار کی طرف. یہ چلنے والے عام طور پر غربا ہوتے, خود کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اور چندے کا اعلان ہوا تھا کہ چلو بازار, چلیں گے بازار. فَيُحَامِلُ, اور وہ حمالی کا کام کرتے, یعنی اپنے آپ کو دوسرے کا سامان اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, ایسی مزدوری کے کام میں لگا دے. پھر ان کو ایک مد گلہ ملتا اجرت میں چوتھا حصہ, وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے. آج ان میں سے بہت سارے کے پاس 100,000 ہے, یعنی 100,000 درہم آج ان کے پاس موجود ہے. یعنی اس زمانے میں ایسے فقیر تھے کہ ایک درہم بھی نہیں تھا, اور آج اللہ نے ان کو ایسا غنی بنا دیا کہ ان کے پاس 100,000 درہم موجود ہے. اب یہ حدیث نقل کرنے کے بعد یہ جو جلیل القدر صحابی ابو مسعود انصاری ہے, ان کے شاگرد تابعی شقیق ابن سلمہ کیا کہتے ہیں, ما نراہ الا نفسہ, لگتا یہی ہے کہ یہ حضرت ابو مسعود انصاری کا اپنا خود کا واقعہ ہے, لیکن وہ چھپانے کے لیے ایسی تعبیر کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرا حال یہ تھا کہ 1 درہم صدقہ کرنے کے لیے مجھے بازار جا کے محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی, اور آج جو ہے میں لکھ پتی بنا بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ خود کا واقعہ ہے, لیکن یہ اپنا نام چھپانے کے لیے ایسی تعبیر کر رہے ہیں. یہ حضرات صحابہ کا اخلاص ہے. معلوم ہوا صدقے سے آدمی
Thank you.
آتيت مع صلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيلة والفصيلة والدرجة الرفيعة وبأس مقاما محمودا الذي وعدته ولكم يا تو یہ گویا کہ صحابی کا اپنا خود کا عمل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے آدمی مالدار بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑی فراخی اور بڑی وسعت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. اس لیے آدمی کے پاس جو کچھ ہو اس میں سے صدقہ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. یہ بہت اچھی ایک عادت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ ہے, میں اس وقت اس صحابی کا نام بھول رہا ہوں, حکایات صحابہ یا حیات الصحابہ میں اس کو ڈھونڈ ڈالو کہیں. ایک صحابی جن کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا, صرف ایک ہاتھ تھا ان کا. جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اپیل کی, چندے کی اپیل کی, تو گھسٹتے ہوئے ایک یہودی کے یہاں تشریف لے گئے اور یہودی کو کہا کہ میں تیرے یہاں کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہودی کہنے لگا کہ تو معذور لولا لنگڑا آدمی کیا کرے گا؟ تو کہا میں کنویں سے پانی کھینچ سکتا ہوں. کیسے کھینچے گا, تیرے دو ہاتھ بھی نہیں ہیں؟ تو کہا مجھے اٹھا کے کنویں کی منڈیڑ پر بٹھا دو, میں کھینچ کے تجھے دکھاتا ہوں میں پانی کیسے کھینچ سکتا ہوں. تو یہودی نے ان کو اٹھا کر کنویں کی دیوار پہ رکھ دیا. اب وہ ڈول ڈالتے اندر اور ڈول کو دو ہاتھ سے کھینچنا پڑتا ہے تو پانی باہر آتا ہے. ان کا تو ایک ہی ہاتھ تھا, تو ایک ہاتھ سے رسا کھینچ کے لاتے اور دانت سے پکڑ لیتے, پھر کھینچتے پھر دانت سے پکڑ لیتے. اس طرح ایک ڈول نکال کے دکھائی تو یہودی نے کہا تو کام کر سکے گا؟ تو کہا اجرت ملے گی. تو کہا ایک کھجور ایک ڈول پر دوں گا, یہ اجرت تھے گی. اور رات بھر انہوں نے اس یہودی کے باغ کے اندر اس طرح ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر کے اس کے کھجور کے درختوں کو پانی پلایا. پوری رات کے محنت کے نتیجے کے اندر چند کھجوروں کا استحقاق ہوا, ایک سا کے قریب. تو اس یہودی کو کہا کہ اس کو یہ میرے کپڑے میں لپیٹ دو, اور لپیٹ کر کے وہ پوٹلی گلے میں لٹکا دو چونکہ ایک ہی ہاتھ ہے. پھر وہ گھسٹتے گھسٹتے تقریباً چاش کے وقت پر اندازن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس وقت تک میں بہت بڑی مقدار میں صدقے کا مال جمع ہو چکا تھا, چندہ جمع ہو چکا تھا. جب یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کی رات بھر کی آپ بیتی سنی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے گلے سے یہ جھولی نکالو, جو کھجور یہ محنت کر کے لائے ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر اس کو پھیلا دو, ان کے خلوص کی برکت سے اللہ سب کا قبول کر لے گئے. تو ایسے تھے حضرات صحابہ. تو ہمارے یہاں تو غریبوں نے مسکینوں نے معذوروں نے محتاجوں نے کانٹریکٹ لے رکھا ہے بھیک مانگنے کا, یعنی وہ یوں سمجھتے کہ ہمارا استحقاق ہے بھیک مانگنا. اور دیکھو صحابہ اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ امام بخاری نے باقاعدہ اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا کہ خود غربا تھے, مساکین تھے, فقرا تھے, لیکن جب دین کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو خود محنت مشقت کر کے وہ لوگ چندہ جمع کراتے تھے. جی پہلے یہاں باہر دو بھائی لاری والے رکتے تھے, وہ لاری چلانے کا کام کرتے تھے. کسی کا کچھ مال ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پہنچانا, وہ لوگ پانچ روپے دیتے تھے میرے سے, لیکن ان کے پانچ روپے بھی خوشی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اہتمام اور خوشی کے ساتھ لیے جاتے تھے کہ ان کی وہ لاری کی محنت مشقت تو ان کے پانچ دوسروں کے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے, تو اس کے برکات بھی شامل ہے. یہاں پر دونوں بھائی کا باری باری اب انتقال ہو گیا, یہی سامنے ان کی لاری, جہاں بھی ٹیمپو سب کھڑے رہتے تھے وہاں پہلے ان کی لاریاں رہتی تھی. باب اجری سمسراتی, ایک مستقل ترجمۃ الباب امام علی مقام نے یہاں پر قائم کیا ہے. باب اجری سمسراتی, سمسرا جس کو ایک جدید تعبیر کے اندر دلال اور ان کے کام کو دلالی کرنا اور ان کی اجرت کو دلالی, اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. دلال کس کو کہتے ہیں؟ سمسرا, اس کی تعریف سمجھو. بائے اور مشتری کے درمیان میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کمیشن لے کر کے سالیسی کرنے والا بائے ہے مشتری ہے, اور دونوں کو سہولت ہو جائے اس لیے دونوں کے درمیان میں سالیسی کرنے والا, یعنی اس کا کام اس کے ساتھ کروا دے وے, اس کا کام اس کے ساتھ جڑوا اور کروا دے وے, اور اس کے اوپر کچھ کمیشن اجرت بدلا لے لے وے, اس کو کہا جاتا ہے دلال, اور اس عمل کو کہتے ہیں دلالی کرنا, سمسرا. دوسری تعبیر سمجھو, بائے اور مشتری دونوں کے درمیان میں ربط کرانے والے کو دلال یا سمسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے. دونوں میں ربط کرا دینا, بھائی آپ کی کوئی چیز بیچنے کی ہے, آپ کہاں بیچنے جائیں گے؟ فلاں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے, وہ کہاں خریدنے جائے گا؟ یہ دلال لوگ دونوں میں ربط کرانے کا کام کرتے ہیں, بھائی تمہاری چیز بیچتے کے لیے وہ خریدنے والا ہے, اے تجھے خریدنا ہے چل وہ بیچنے والا ہے, یہ دونوں میں ربط کرانے کا کام کرے, یہی ہے دلال اور سمسرا. یہ دلال بعض صورتوں میں بائع کا وکیل ہے, بعض صورتوں میں مشتری کا وکیل ہے, اور بعض صورتوں میں دونوں کا وکیل ہے. تینوں صورت اس کے اندر ہوا کرتی ہے دلال کے متعلق. تو اس دلال کی اجرت کے متعلق یہ ترجمۃ الباب امام نے قائم کیا. اب یہاں ایک اتفاقی مسئلہ پہلے سمجھ لو, اجرت معلوم ہو یعنی دلال کو کتنی اجرت دی جائے گی, دلالی اجرت معلوم ہو, یا معلوم جیسی ہو, تو بالاتفاق تمام ائمہ اس کو جائز بتلاتے ہیں. دلال کی دلالی یا اجرت معلوم اور متعین ہو یا معلوم جیسی ہو تو یہ بالاتفاق ائمہ کے نزدیک جائز ہے. اس کی مزید تفصیل بھی ہے جواز والی شکل کی.